الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسيدنا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعلم نور الكرم وآله وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. یہ پھر نیچے ہو جاتا ہے اس کو میرا والے لوز ہے نا دوسرا کیا بیٹھا نہیں رہا وہ بھی ارے یہ مرحوم شاگرد صاحب مولانا فضل سبحان صاحب کی خواہش یہ تھی اور اس سے اعلی حضرت کے سلسلے میں کوئی جلسہ بناتی تھی. مصروفیات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر یہی طرح نکلا کہ ایشان سے متصل جلسہ منعقد ہو. اس سے بعد والا جو جلسہ پھر وہاں مجھے پہنچنا وقت مناسب میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں اس کے بعد بھی یہ جلسہ جاری رہے گا. فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تبارک و تعالی چلا ہمیں سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا. ہم اللہ تبارک و تعالی کو انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ امید کے راستے بدن گامزن اور امید کے راستے پر چل رہے اور امید کا راستہ جو ہے وہی راہ ہدایت اور صراط مستقیم. جتنے بھی ہمارے بزرگان دین معیار اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ اہل سنت و جماعت اپنے بزرگوں کے راستے پر گامزن اور اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں بھی عطا فرمایا. اب آئیے یہ مہمان سفر مظفر کا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ان میں چند شخصیات بہت معروف اور مشہور ہیں جن کا وصال ہے. ایک شخصیت عالم اسلام بالخصوص برے صغیر ہیں حضرت داخت مش علی حجری رضی اللہ عنہ کی شخصیت. دوسری شخصیت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت. ان کا وصال بھی 17-25 تاریخ کو ہوا ہے. تیسری شخصیت حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی, ان کا وصال بھی 17 میں ہوا ہے. یہ تیسری شخصیت. چوتھی شخصیت علامہ فضل احمد خیرہ بھابی رحمت اللہ تعالی, جنہوں نے ہندوستان دہلی کے سرزمین پر بیٹھ کر 1857 عیسوی انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. وہ اور اس سے دستخط کرنے والے علماء بھی گرفتار کر کے ان کو دریائے شور جزائر اندیمان جس کو کالا پانی کہا جاتا ہے وہاں بھیج دیا گیا. علامہ فضل خیر آبادی کا وصال بھی اسی سفر کے مہینے میں ہوا. اب ظاہر ہے کہ کس کس شخصیت پر گفتگو کی گیا مشکل کام. ہم نے مناسب سمجھا کہ دو شخصیتوں کا آج ہم کلام کریں گے. میرا دعا فرمائے کہ ان چاروں کا اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی قبر کو خانقاہ دہی بنا جو ہم سب اہل سنت کے لیے مینار نور بن کے چمکے اور بن گئے. کچھ مختصر تذکرہ اعلی حضرت امام اہل سنت. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی 1272 دس شوال کو پیدا ہوئے محلہ جسے ابتدائی تعلیم بریلی شریف اپنے محلے میں پائی, درسی کتابیں اپنے والی کے گرامی سے اور دیگر مدرسین سے اپنی حاصل کی اور بعد میں علم و فضل کا پہاڑ بن کے ادھر بچپن ہی سے بہت سلیم تھے. قابل اساتذہ سے آپ نے پڑھا, ذہانت کا عالم دیکھیے. ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان کی تہذیب میں جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے تو کسی نیک آدمی کو بلا کر ایک محفل ہوتی جس کو کہتے ہیں بسم اللہ خانی یا قسم اللہ خانی، بچوں کے بسم اللہ شریف پڑھا کر اور قاعدہ شروع کر دیا جاتا ہے. فاضل بریل کے احمد اللہ علیہ تسمیہ خانی کو پہلے دن استاد کے پڑھانے کا علیم دیو کی تختی پڑھا رہے تھے. اب اندازہ لگائیے چھوٹے بچے کے زحمت کا عالم. استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو علی دیو دیو سے وغیرہ وغیرہ، جب پہنچے پڑھو لام علی صدر اللہ تو فرمایا کہ میں تو علی بھی پہلے پڑھ چکا ہوں لام بھی پہلے پڑھ چکا ہوں، یہ دوبارہ کیوں پڑھایا تھا؟ آپ کے دادا حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بچے کے ذہن میں کچھ رجحان انہوں نے کیا کیا فرمایا بیٹا جیسے استاد الارم پڑھ لیا لیکن سمجھ گئے کہ بچے کے ذہن میں الفاظ جسے دور کرنا ضروری، استاد چلے گئے تاکہ احترام کے استاد بھی باقی رہے اس سے بلا کر کہا بتاؤ کیا یہ مانا؟ کہیں گے کہ میں علی بھی پہلے پڑھ چکا لام بھی پہلے پڑھ چکا، یہ دوبارہ علی فلام کیوں پڑھایا جا؟ یہ فرمانا بات یہ ہے اصل میں کہ جو پہلے تم نے علی بنانے علی پڑھا وہ اصل میں تھا حمزہ، اور علی جو ہے اسی حرف کے بعد میں آتا، تو اس لیے لام میں اس کو ہر کے اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اصل علی یہ ہے جو پہلے جس سے تم نے علی پڑھا وہ تھا حمزہ، لام میں رکھ کر اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ ہے علی. تو اپنے دادا سے کوئی سوال یہ کیا تو کہیے کہ پھر اس کو لام میں کیوں رکھا گیا؟ اس کو بیٹے رکھ دے، اس کو بیٹے رکھ دے تو کسی اور کے رکھ دے تو لام میں کیوں رکھا گیا؟ دادا اور خوش ہوئے کہ بچہ بڑا کریم ہے. فرما بیٹا بات یہ ہے شاید ہم جیسا کوئی استاد ہو بچہ سوال ہے شاید ہم نہیں سمجھا پانا، دادا نے کتنے شاندار ازمان انداز میں سمجھا. کہنے کے بیلا بات یہ ہے کہ لام اور علیف نے آپس میں بڑی گہری رشتے داری، یہ رشتے داری کیا ہے؟ کہنے کے دیکھو علیف لکھو تو بیچ میں لام آئے، لام لکھو تو بیچ میں علیف آئے، تو دیکھو ان دونوں میں رشتے داری بڑی قریبی ہونے کی وجہ سے اس کو لام میں رکھا گیا. بات سمجھ میں آئی، دادا خوش ہوئے کہ بچہ بڑا صحیح ہے اور یقیناً بہت بڑا عالم نہیں ہوگا. عزیزان گرامی یہ بچپن میں آج حضرت آگے بڑے بڑے احمد اللہ تعالی کا آنا ہے. میں تفصیل نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ دوسری شخصیت پر بھی بحث کرنی. 13 سال 10 ماہ کی عمر میں فراغت حاصل کر لی، پہلا فتویٰ لکھ کر اپنے والد گرامی کو دکھا دیجیے، اور اس کے بعد مسلسل 8 سال تک ان کے والد گرامی تربیت کرتے رہے. 8 سال گزرنے کے بعد ایک بار آیا کہ پھر اس کے بعد فرما تھا ہمیں فتویٰ دکھانے کی ضرورت نہیں، اب تم اپنے دستخط سے جاری کر دیا کرو. یہ تربیتی ان کا پیریڈ تھا، یہ تربیتی دورانیہ تھا اللہ کا قدر. اور کیجیے آپ اعلی حضرت فاضل بریلوی بھی بہت بڑے آئے ہیں، ان کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ بھی بہت بڑے آئے ہیں، ان کے والد گرامی علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے آئے ہیں. علامہ نقی علی خان جو اعلی حضرت کے والد ہیں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنا چاہیے تو علم نشرہ ایک سورت بڑی مختصر، جو مختصر ہونے کی وجہ سے کبھی مغرب کی نماز میں بھی پڑھ دی جاتی ہے کہ مغرب میں قرآن مختصر ہونی چاہیے، اتنی مختصر سورت. لیکن علامہ نقی علی خان نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے صرف ایک سورت کی، وہ 500 صفحات پر مشتمل ہے، 500 صفحات پر مشتمل ہے. اس سے انداز لگائیے کہ ایک سورت کی تفسیر پر انہوں نے 500 صفحات لکھے ہیں. اگر انہیں وقت ملتا زندگی وفا کرتی اور پورے قرآن مجید کی اگر وہ تفسیر لکھتے تو کئی جلدوں میں ہوتی، آپ اندازہ لگائیے. یہ ان کے بھی مدد کا عزیزانی گرامی آتا. اب آپ اگر بریلی شریف کا دار الافتاء فتویٰ نویسی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ نے پوری عمر فتویٰ نویسی کرتے رہے، علامہ مولانا نقی علی خان کے فرزند وہ پوری عمر افتاء کا کام کرتے رہے، آج حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے پوری عمر کے کام کرتے رہے، اس کے بعد پیچھے ایسے رکھے کہ جنہوں نے پوری زندگی اس کا کام کیا. علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب جن کا لقب تھا حجت الاسلام, حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب جن کا لقب تھا مفتی اعظم ہند, یہ لکھ کر پھر اس طرح اعلیٰ حضرت کے حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا خان صاحب جن کی عرف تھی جیلانی میاں صاحب, وہ ساری زندگی کام کرتے رہے اور آج بھی وہ مسند افطار حضرت علامہ مولانا اختر رضا خان صاحب دامن برکاتہ العالیہ سے وہ مسند اب بھی مزین ہے اور آج بھی اہم سے اہم کوئی مسئلہ آئے تو بریلی شریف جب آتا ہے تو ساری دنیا میں آج بھی حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا خان صاحب نائب مفتی اعظم ہند ان کا فرما ساری دنیا میں چلتا. اب دورانیہ دیکھیے کہ کم سے کم اگر آپ شمار کرنے لگ جائیں تو 150 برس سے زیادہ عرصہ آپ کو ملے گا کہ جس میں وہاں سے فتوا جاری لیا جاتا ہے. یہ اس افتاح کا اس مسلک کا عزیزان گرامی جو ہمارا یوں تو اعلیٰ حضرت قابل قریب رحمت اللہ علیہ 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں, 1000, اور ان میں سے اکثر یہ بیشتر ابھی تک چھپی ہوئی, ضائع ہو گئی, کیڑا کھا گیا, دیمک کھا گیا, جس کے ہاتھ آیا بطور تبرک کو لے کر بھاگ گیا, نہ اس کی نقل نہ اس کی کوئی تبدیلی ہے, وہ ضمانت ہو تو اسٹیٹ کاپی کا بھی نہیں, اس زمانے میں تو فتوا جاری ہوتا تو ایک صاحب نقل نویس ہوتے تھے, کھلے تھے نقل خریدا کرتے تھے. اور جب اعلیٰ حضرت قابل بریلوی نے فتوا نویسی کی کئی سال تک تو اس کا خیال نہیں رہا کہ اس کی نقل رکھی جائے, چند سالوں کے بعد خیال آیا کہ بھائی جو فتوے جاری ہو تو اس کی نقل رکھی جائے. لیجیے جب سے نقل رکھی جانے لگی تو اعلیٰ حضرت کے وصال ہے اس کی 12 جلدیں, اس میں سے بھی ایک کہیں غائب ہو گئے. کسی نے کہا کہ ایک مسئلہ چل رہا تھا اذان ثانی پر, جمعے کے دن جو اذان ہوتی ہے ہمارے یہاں, ایک رواج بن گیا شروع سے امام جب منبر پر بیٹھے بالکل امام کی حلق میں اذان کہی جاتی ہے بالکل اس کے سامنے, حالانکہ جمعے کی اذان ثانی باہر ہونی چاہیے. یہ جو حدیث میں بائنا جگہ ہے اس کا مطلب بالکل سامنے نہیں بلکہ مسجد کے دروازے پر, حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوا کرتی تھی جمعے میں. یہ مقدمہ چلا, کچھ مہمان لوگوں نے مقدمہ کیا. یہ جب مقدمہ چلا اس مقدمے میں کسی نے یہ بھی کہا کہ شاید وہ روٹ یا کچہری میں جیل گئے اور اس کے بعد وہاں سے واپس نہیں آئی, ایک جیل بہرحال ضائع ہو گئی, 11 جلدیں ہیں. اور اب آپ جدید تدریم کے ساتھ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس وقت فتاوی حزبیہ جو اور بھی فتاوی جمع کیے گئے تو یہ تقریباً 30 جلدوں پر مشتمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اتنا بڑا فتاوی پر مشتمل اتنا ریکارڈ کسی کا نہیں جو اعلیٰ حضرت قابل قریب رحمت اللہ تعالی, جس نے پوری ایک ضخیم جلد تو اس کے مضامین کی فہرست کی کہ اس فتاوی میں کیا کیا فتوے کیا کیا سوال کیا گیا, ایک جلد تو اس کی خالی فہرست لسٹ تھی کہ پوری ایک مکمل, یعنی یہ کوئی اس میں کیا کیا بیان کیا ہوگا کیا کیا سوالات کیے گئے, ایک مکمل کتاب اس کی ہے جس کو فہرست یا لسٹ کہتے ہیں. اس سے اندازہ لگایا گیا ابھی بھی بہت سارے رسالے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک نہیں چھپے اور ابھی تک عزیزان گرامی وہ کہیں کہیں سے نکل رہے ہیں, دریا کھو رہے ہیں تو تباہ کے زیور سے الحمدللہ مزین ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو 2-4 باتیں بتاتا ہوں. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 53 علوم میں آپ کو 10 برس, 53 علوم آپ جانتے ہیں. بعض ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جانتا ہے مگر خالی ہم فضائل اور مناقب میں کہتے ہیں اتنے علوم جانتا ہو سکتا ہے مبالغہ ہے, لیکن یہ بات سہم رہے ہیں. ہر ایک علم پر 2-4 رسالے اعلیٰ حضرت قابل بریلوی کے موجود ہیں, چاہے وہ علم ہنسا ہو علم توحید ہو کوئی بھی, اس پر کوئی نہ کوئی کتاب اعلیٰ حضرت کی موجود ہے جس سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو مکمل مہارت کی تمام علوم پر. اعلیٰ حضرت قابل بریلوی رحمت اللہ تعالی ایک علم ہے جس پر بڑی اعلی حضرت کو 10 برس تھا، علم توحید، علم ہنسا. یہ شاذ اور نادر بعض لوگوں کو اس میں 10 برس ہوتا ہے. علم جہر، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد گرامی نے حضرت نوری میاں صاحب رحمت اللہ تعالی سے علم جبر کچھ سیکھا، کچھ پایا، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کچھ اپنے والد ماجد سے کچھ فائدے سیکھ لیے. اعلی حضرت سمجھتے تھے کہ یہ علم ابھی مجھے مکمل حاصل نہیں ہوا، تو کبھی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے حج پہ جاؤں گا تو حج کے موقع پر دنیا بھر کے علماء آتے. مشہور یہ ہے کہ علم جہر میں بیت المقدس کے جو علماء تھا جو بڑی مہارت رکھتے تھے، تو سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق دی، دنیا کے ہر گوشے سے آدمی آتا تھا، تو علم جہر میں میں بیت المقدس کے علماء جو ہیں ان سے کچھ استفادہ کروں گا. چونکہ اللہ نے توفیق دی، حج میں پہنچ گئے مدینہ شریف کی سرزمین پر. سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کر جناب بیت المقدس کے علماء سے ملنے، اور علماء سے ملنے کے بعد اپنے فائدے ان کے سامنے رکھے، ان سے جب بحث و ابحاث ہوئی تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے علم میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ جن قائدوں میں وہ الجھے ہوئے تھے فاضل بریلوی نے ان کو سلجھا دیا. وہ جو چند قاعدے حضور نوری میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے سیکھے یا علامہ نقی علی خان اپنے والد گرامی سے سیکھے، وہ اتنے تھے کہ دیگر علماء جو اپنے قواعد میں الجھے ہوئے تھے انہیں اعلی حضرت نے سلجھا دیا. دیکھیے ہر معاملے مہارت کا مانا. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے سسر یہ محکمہ ڈاک میں کہیں ملازم تھا. رام پور کے نواب صاحب نے اعلی حضرت کے سسر سے رابطہ کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کو میرے یہاں دادر میں مدد دیا جائے، آپ کو سفارش فرمائی. تو نواب رام پور صاحب نے کیا کیا کہ اعلی حضرت کو مدد کیا، اور علامہ فضل احمد خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے علامہ عبدالحق خیر آبادی، ان کو بھی دعوت دی. علامہ فضل خیر آبادی منطق اور فلسفے کے بہت بڑے امام، ان کے والد گرامی حضرت علامہ فضل امام خیر آبادی وہ بہت بڑے والد، علامہ فضل خیر آبادی کے والد گرامی کہتے ہیں کہ پوری بڑے صدر کی سر زمین پر منطق اور فلسفے میں ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں تھا. علامہ فضل خیر آبادی اور ان کے والد گرامی علامہ فضل امام خیر آبادی. بھئی یہ شور شرا کا مطلب ہے آپ آ کر کے بیٹھ جائیے، ذرا آدمی کی توجہ ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے تو مزہ نہیں آتا تقریب میں. بدل آپ آئیں تو باہر سے بڑھ رہا ہے ہم آپ جلسے میں بیٹھ جائیے، بغیر کسی چھوٹ چڑھا تھا کوئی بہت زیادہ لمبا جلسہ نہیں، جو کوئی تھوڑی سی تقریب ہے وہ آپ سن لیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. تھوڑا تھوڑا سا قریب آتی جائیے تاکہ جو پیچھے والے حضرات آ رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد امام علی جود والکرم و آلہ و بارک و سلم، صلاتن و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا ہوا، علامہ فضل خیر آبادی کا میں نے بتایا کہ ان کا انتقال تو جزائر اندیمان میں ہوا، والا پانی دریا شور. ان کے صاحبزادے علامہ عبدالحق خیر آبادی وہ بھی منطق کے بڑے ماہر تھے، تو اعلی حضرت بھی مدعو تھے نواب رامپور کے یہاں اور علامہ عبدالحق خیر آبادی بھی مدعو تھے. دعوت میں گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد میں نواب صاحب نے کہا ایک نوجوان آدمی کو دیکھ کر اعلی حضرت فاضل بریلوی تھے اور وہ ذرا عمر میں بھی میرے کچھ زیادہ، پہلے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب میری خواہش یہ ہے اگر آپ کچھ کتابیں علامہ عبدالحق خیر آبادی سے پڑھو منطق میں. یہ انہوں نے ایک بھلائی کے طور پر کہا کہ نوجوان بچہ ہے اگر یہ علامہ عبدالحق خیر آبادی سے منطق پڑھ لے تو اور چار چند بن جائیں گے ان کے علم میں. اب نو ہمارے علامہ عبدالحق خیر آبادی اعلی حضرت متوجہ ہوئے. سبحان اللہ، صاحبزادے کیا کام کرتے تھے، کہنے لگے رب حبیب، ان کا یہ بھی کئی کام، کہنے لگے کام یہی کام، میں یہی کام کرتا ہوں۔ تو میں کہا اچھا، وہ علامہ عبد القادر بدایوں نہیں، چونکہ علامہ عبد الحق شاہد الفت، تو انہوں نے کہا اچھا 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 وہی کام کرتے جو ہمارا حق بدایوں نہیں کرتا، وہی کام تم بھی کرتے ہو، میرا تو وہاں بھی کرتے تھے۔ کہنے لگے جی ہاں، میں وہی کام کرتا ہوں جو آپ کے والد ماجد بھی کرتے تھے۔ اللہ اسماعیل بیگ نے کرپ کیا اور انتنا نظیر دونوں کا مناظرہ ہوا، بہت لمبا وہ قصہ، ادھر جانا نہیں چاہتا۔ کہنے لگے ایک کام میں کرتا ہوں جو آپ کے والد گرامی بھی کرتے تھے۔ اچھا صاحب جا کے منطق میں کون کون سی کتابیں پڑھنا؟ اعلیٰ حضرت نے منطق کی ساری کتابیں گنا دی جو منتقل اوپر تک کی کتابیں سب گنا دیا۔ علامہ عبداللہ خیرہ بازی کو بہت عجب ہوا۔ کہنے لگے ہے تو نوجوان، کیا اتنی بڑی بڑی کتابیں اس شخص نے پڑھ لی؟ تو انہوں نے کیا کیا، آزمائش کے طور پر ایک چھوٹی کتاب کا نام لیا منتی کی۔ کہنے لگے کیا صاحب زادی کی کتاب بھی پڑھ لی آپ نے؟ اعلیٰ نے فرمایا کیا آپ کے دارالعلوم میں یہ کتاب ان کتابوں کے بعد پڑھائی جاتی؟ بھائی ایک آدمی کہے کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا، آپ اس سے اچھا اچھا تھا میٹرک پاس آپ نے کر لیا، کیا دوسری جماعت بھی آپ نے پڑھ لی؟ تو کیا دوسری جماعت میٹرک کے بعد پڑھائی جاتی؟ جب انہوں نے نام دیا پہلے تو یہ کتاب آپ نے پڑھی؟ پہلے کیا آپ کے مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ان کتابوں کے بعد؟ وہ خاموش ہو گئے اور اس کے بعد تھوڑے سے ناراض ہو کے کہنے لگے صاحب زادے، تیز تلواری کا اگر عالم یہی رہا تو پھر تو ہم تمہیں بتا چکے۔ کہنے لگے مجھے اصل میں آپ سے پڑھنا نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ جواب دیا، اس لیے کہ میں منطق و فلسفہ اپنے والد گرامی سے پڑھ لیا، مجھے چونکہ آپ سے پڑھنا ہی نہیں تھا اس لیے میں نے یہ جواب آپ کو دیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور یہ منطق کی ساری منزلیں جو دور کر چکا۔ حضرات دعوت آئے اور اپنی اپنی کے چلے کہ نواب صاحب دونوں کو دیکھ کر اور اعلیٰ حضرت ایک نوجوان عالم تھی، یہ تسرس کو دیکھ کر بڑے حیران رہ گئے کہ یہ مولانا محمد رضا خان صاحب کو ماشاء اللہ بہت بڑے فاضل آدمی۔ یہ میں ایک ایک باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، میں کبھی بھی اپنا قصہ بیان نہیں کرتا، دورے اگر کبھی اس میں کوئی دکھاوا ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میں ہر سال تقریباً امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں جاتا ہوں، ڈیڑھ مہینہ امریکہ، 15 دن جاؤ، یہ ضرور ہے ایک ایک دو دو تین تین دن مختلف شہروں میں گھومتا ہوں۔ ایک مرتبہ امریکہ میں فتنہ اٹھا بڑا عجیب و غریب، کہنے لگے صاحب یہ امریکہ والے جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ قبلہ درست نہیں، جو شروع سے اب تک پڑھ رہے ہیں یہ قبلہ درست نہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ کہنے لگے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں یہ قبلہ، تو کہنے لگے قبلہ تو یوں ہے۔ اب یہ جماعت یہ تحقیق شروع ہو گئی کہ بھائی قبلہ کہاں ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ لوگوں نے یہ جان کر کہ سب سے بڑا دنیا کا دارالعلوم جو ہے وہ جامعہ ازہر ہے، تو جامعہ ازہر کے جو بڑے بڑے مفتی تھے ان سے رابطہ کیا، جامعہ ازہر کے علماء نے بھی فتویٰ دیا کہ بالکل آپ لوگ غلط نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قبلہ تو ادھر ہندوستان گیا، بڑے بڑے ماہرین نے جب وہاں سے جواب لکھا انہوں نے کیا کیا، صرف جامعہ ازہر کے دبدبے کو دیکھ کر کے اسی کی تاریخ میں انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا۔ باقی ہندوستان کے علماء نے کراچی بھی یہ مسئلہ آیا، ایک انتشار پورے امریکہ میں پیدا ہو گیا قبلے کے حوالے سے کہ جدھر ہم نماز پڑھیں ادھر قبلہ ہی نہیں۔ اب کیا ہوا، جامع ازہر کے فتوے سے یہ ادھر جناب یہ لوگ گھر کے لوگ نماز پڑھنے لگ گئے۔ چونکہ امریکہ میں جیسے یہ زمین پر مسجدیں بنتی ہیں ایسی مسجدیں بہت کم ہیں، مختلف کے لیے ہار، بڑے بڑے ہار، دکان، شاپنگ سینٹر، ان کے کرائے سے لے کر وہاں مسجد بنا دی جاتی ہے، یعنی ایک سائز کے سوئے کہتے ہیں جان نماز۔ اب کیا ہوا، چونکہ ایک بنا ہوا حال ہوتا تو امام صاحب نے اور وہاں کے ایک لوگ انہیں آرگنائزیشن جب یہ صرف انہوں نے مسلح ادھر کر لیا، تو حال تھا کہ یہ میلاد والا معاملہ نہیں تھا، ادھر گھوم گئے۔ یہ مہینوں سے اتنا جاری رہا۔ اب آپ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم کہ جو ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کہتے ہوئے لگتے نہیں، لوگ کہتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی اور آدمی نہیں؟ آدمی تو بہت ہے ہمارے پاس بھائی، اگر نام لے تو روزانہ ایک بزرگ کا اس نظر آیا، اتنے آدمی بھائی ایک دن میں کئی کئی اس آپ کو نظر آنا، اتنے بھی جانا ہمارے یہاں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انفراد جو اعلیٰ حضرت آپ نے پہلی میں خدا کا کرنا دیکھ لیے، جب یہ مسئلہ پہنچا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پرانے کتب خانے جن جن کے پاس کتابیں تھیں ان کی جب تلاش لی گئی اور ڈھونڈا گیا تو اتفاق سے تقریباً اس فتنے کو پھیلے ہوئے 100 برس پہلے اعلیٰ حضرت قبلے کے تعین پر ایک رسالہ لکھ دیا تھا, اور اس رسالے میں دنیا میں آدمی کہیں ہو 11 آئے اس نے نقل فرمایا کہ قبلے کو جانچنے پرکھنے کے 11 قواعد تک کہ آدمی جب کہیں ہو تو اس کو کیسے قبلے کے لیے تلاش کیا جائے اور کیسے وہ تھا, اور آپ حیران ہوں گے سب سے بڑا فتنہ اٹھا امریکہ میں شکاگو جہاں بہت مشہور شہر کہتے ہیں دنیا کا گویا امریکہ کا سب سے بڑا خوب شہر ہے جہاں ایس سی ٹاور وہ جناب بہت مشہور ٹاور جو 125 منزلہ 20 منزلہ جناب وہ عمارت رہی جاتی بڑا مشہور شہر ہے اس میں زیادہ فتنا رہا. آپ حیران ہو گئے کہ اعلی حضرت نے اپنا رسالہ کشف الحجلہ فی سمتل قبلہ یہ اس کا عربی نام رکھا تاریخ, اور اس نے باضابطہ شکاگو کا نام لے کر یہ بتایا کہ اس کا قبلہ اتنی ڈگری پر ہے, یہ اتنی ڈگری پر. اب یہ جب منکشف ہوا ہندوستان میں تو دنیا میں قبلے بن گئی کہ جو مسئلہ لگ بھگ 100 سال کے بعد معرض وجود میں آنے والا اس مرد مومن نے ایک رسالہ لکھ کر کے الماری میں محفوظ کر دیا. دنیا کا ضرورت پڑی گی تو دیکھ لے اللہ اکبر, لیکن اب کیا ہوا وہی حال اس رہا سر سالے کو ہوا جو دوسری رسالہ اب کیڑے کھا گیا اور آپ ضائع ہو گئے یا رکھا ہوا تھا پچھلا بار ضائع ہو گیا کچھ عبادت پڑی نہیں جائے وغیرہ وغیرہ. اب خدا کا کرنا دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب کوئی رسالہ لکھتے تو اس زمانے میں مفتی برہان الحق صاحب اس کی نقل کرے اپنے استفادے کے لیے, اور ایک رسالے کی کاپی چلی جاتی اپنے پیر مرشد کے لیے ماہرہ شریف. اب اس رسالے کی اصل مزید ایک کاپی تلاش کرنے لگے, خدا کا کرنا دیکھیے کہ وہ اس کی ایک نقل حضرت علامہ مولانا عید الاسلام مولانا عبد السلام صاحب جمل ہوئی جن کے فرزند میں مفتی برہان الحق صاحب ان کے کتب خانے میں پوری محفوظ کتاب ملی. اب اس کے بعد جناب اس کی کتاب پڑھائی گئی اور اس کے بعد ایک جو سن کے جاننے والے بہت جاندار قسم کا مقدمہ لکھا, اور اس کے بعد میں وہ ہندوستان سے کتاب چل گئی اور اس کی اصل جو کتاب ہے کشف الحجلہ اس کے کچھ صفحات کی بھی فوٹو کاپی ہمارے پاس موجود جو انڈیا سے چھپی وہ بھی موجود, پھر اس کے بعد پاکستان میں چھپ گئی وہ بھی موجود ہے. تو آپ نے دیکھا یہ ہے مجدد کی نظر کہ 100 سال کے بعد جس مسئلے میں وہ محفوظ رہنے والی کہ اس کا حل پہلے کر کے الماری میں رکھ دیا. ہر علم پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ایسی دس فرق کہ کوئی نہ کوئی کتاب کوئی نہ کوئی رسالہ بھی دیر نہیں کئی کوئی رسالے اس فن پہ موجود ہیں. اگر آپ عزیزان گرامی کے احتساب نظر کتابوں پر ڈالا یہ ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کا وصال 25 سفر کو عزیزان گرامی ہوا سن 1340 ہجری اور 1921 جب آپ کا وصال ہوا تو سبحان اللہ مؤذن اذان پیدا یہ جملے تھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح زہر کا وقت تھا اور آزاد حاضر بلی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے جن کی یاد ہم سفر میں مناتے ہیں. اب آئیے دوسری شخصیت حضرت داتا گنبش علی حجری توجہ سے سنیے بہت لمبی تقریر میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے بیان کرنے کے لیے کہیں بھی کوئی ماخذ مراجع ہے سوائے کشف المحجور کو کوئی اور کتاب جتنی کتابیں سب داتا صاحب کی ضائع ہو رہی دیوان کا نافیہ وہ بھی ضائع ہوگا جیسے ہم آگے اگر وقت رہا تو بتائیں کوئی کتاب محفوظ نہیں سوائے کشف المحجور کی. کشف المحجور داتا صاحب کی وہ کتاب ہے کہ جس سے حوالے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے محفوظات ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حیدرآباد پٹن کے خواجہ بندن نواز دیسوی دراز رحمت اللہ خواجہ بندن نواز دیسوی دراز رحمت اللہ تعالی یہ خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ نے کہ یہ خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی حضرت حضرت نظام الدین اولیاء ہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی پر یہ سلسلہ پہنچا اور یہ حیدرآباد گیا. آجا پندہ نماز نے بھی کسر محجود کے حوالے بیان کی. اسی طرح علامہ عبدالرحمن جامع رحمت اللہ علیہ تصوف نے اپنی کتابوں کسر محجود کے کئی حوالے نقل کی. دار الفکر نے اپنی تصنیفات میں حضرت بابا حضرت علی حجری کے کسر محجود کے کئی حوالے دیے. ایک کتاب تو ہمارے کتب خانے میں موجود ہے تو بے راہی کا شکار ہے ہم لوگ بہت ملوانی کتابوں کی تدوین کا، مگر حضرت بہاؤدین زکریا ملوانی رحمت اللہ علیہ نے 500 ہجری میں کشف محجور کی نقل کی ہے. اس نقل کا ایک نسخہ ہمارے پاس بھی موجود ہے. اسی طریقے سے لندن کا مشہور ایک پروفیسر نکلسن، اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا عربی کا پروفیسر، فارسی کا پروفیسر، اس نے داتا صاحب کی کتاب کشف المحجور کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور کشف المحجور اور داتا صاحب پر اتنی تحقیق کی کہ اردو لکھنے والا تحقیق اور جستجو کرنے والے کہتے ہیں کہ پروفیسر نکلسن نے جو تحقیق کی ہے وہ تمام اردو اور فارسی میں تحقیق ہونے والوں سے زیادہ تحقیق کی. روس کا ایک ادیب تھا، اس نے کشف المحجور کے اصل نسخے تک میں پہنچا، اصل نسخہ کا ایک نقل مل گئی، اس پر اس نے کام کیا اور روسی زبان میں حضرت داتا گنبر کے کشف المحجور کا اس نے ترجمہ کیا اور اردو میں تقریباً کشف المحجور کے جو تراجم ہیں ان کی تعداد 25 سے زیادہ. کشف المحجور میں اپنی معلومات بیان کرتا ہوں، ہو سکتا میری معلومات ناقص ہو. سب سے بہترین ترجمہ کشف المحجور کا آپ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ، سب سے بہترین ترجمہ کشف المحجور کا، بڑا ادبی ترجمہ ہے، بہت شاندار ترجمہ ہے اور وہ ترجمہ ایسا ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہ ترجمہ پسند آیا. آپ کہیں گے ویسے حضرت علامہ ابو الحسنات صاحب جب ترجمہ کر کے فارغ ہو گئے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور داتا صاحب کی زیارت سب لوگ مسافر کرتے جا رہے اور جاتے جا رہے. جب علامہ ابو الحسنات صاحب آئے تو داتا صاحب نے مسافر کیا اور اپنے برادر میں بٹھا دیا. یہ اس بات کی توثیق ہو گئی کہ ترجمہ آپ نے پسند کیا. پھر داتا صاحب کا کرم دیکھیے کہ آپ جائیں داتا صاحب کے دربار، خواتین جس طرح کھڑی ہوتی ہیں ادھر حضرت علامہ ابو الحسنات صاحب کا مزار مبارک بھی ہے، گویا داتا صاحب نے وصال کے بعد بھی اپنے قریب بلا لیا. اتنا مقبول ان کا ترجمہ ہو. ادب کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ ترجمہ آیا جو علامہ ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، سارے تراجم الحمد للہ میں نے پڑھے. ایران والوں نے پورا سراغ لگا کر فارسی نسخہ دریافت کیا اور ایران سے بھی کشف المحجور کا ترجمہ، اس سے ان کی حکومت شیعوں کی اکثریت، لیکن زبان فارسی کے اعتبار ایران نے ان کا نسخہ دریافت کرنے کے بعد اصل نسخے کو فارسی زبان میں چھاپا، وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. غرض یہ کہ یہ کشف المحجور کی فضیلت اور اس کی بات کی جو داتا صاحب کی بات ہے. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں شعر بڑی مشکل سے ملتا، سمجھ گئے، جو آسانی سے مل جائے اتنی آسانی سے چھوڑ بھی جاتا. آج کل شعر کا حال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر بک گئے. بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے آپ پر بک گیا. اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں بیعت. یہ نہیں کہ جناب جس کو جی چاہے اس سے بیعت کر لے، ایسا نہیں ہوگا. حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میں موجود تھا، کسی نے سوال کیا حضرت ہم کسی سلسلے میں بیعت بچوں کو سمجھائی ان کو بتا دیجیے کہیں ادھر کرا بعد میں لگا لینا جلسے کے بعد بیٹھ جائے. کہا صاحب اگر کسی سے کوئی بیعت ہو تو دوسرے سے اگر بیعت ہو جائے تو کیسا ہے؟ ہم نہ سنو، باپ ایک ہوتا ہے چشم گئی ہو تو حرج نہیں. تو مطلب یہ کہ حصول برکت کے لیے اگر کسی سے بیعت کر لی جائے تو وہ چچا کے مقرر دی، تو باپ تو ایک ہی ہوتا، چچا نہیں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو عزیزان نے محترم فرمایا کسی کو کامل شیخ نہیں ملتا ہو، اس سے خارا کرو اللہ کی مدد شامل. یہاں نظام الدین مولیا رحمت اللہ علیہ کہ جس کو کامل شیخ نہ ملے تو میں میں کہوں گا تو اس کو چاہیے کہ بس وہ محدود کا منا لیا. اس میں بھی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے گھر ہے. ایک یہ تشکل محدود کے مطالعے سے اس کو شیخ مل جائے گا اس کی برکت. اور ایک یہ کہ شیخ جو رہنمائی کرتا وہ ساری رہنمائی تشکل محدود کر سکتی ہے. ایک کامل شیخ آپ کے گھر میں موجود ہے اگر تشکل محدود کا نسخہ آپ کے پاس ہو. اب آئیے کچھ تشکل محدود سے اور آگے بڑھیں. یہ تشکل محدود کیا ہے؟ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ایک ہمارے دوست ابو سعید حجرے ہیں انہوں نے مجھ سے تصور کے کچھ سوالات کیے. میں نے سوچا استخارہ دیا کہ جواب دینا چاہیے یا نہیں. استخارہ میں مجھے یہ آیا کہ مجھے اس سوال کا جواب دینا. میں نے قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں نے ان تمام سوالوں کے جواب کی تیاری کی اور میں لکھنے کے لیے بیٹھ گیا. یہ سوال تھے. یہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی لاہور آئے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیر اور مرشد نے انہیں لاہور بھیجا. انہوں نے کہا جی لاہور میں تو ہمارے پیر بھائی پہلے سے موجود ہیں حضرت مکی صاحب رحمت اللہ علیہ. میں جا کر کے کیا کروں گا؟ میں کہا فرمانی جاؤ آپ لاہور آیا پیر مکی صاحب کا انتقال ہوا تو آپ نے نماز جنازہ پڑھایا تب سمجھ گئے کہ ہمارے مرشد گرامی نے اس لیے بھیجا کہ پیر مکی صاحب جو ہیں وہ وصال فرمانے والے ہیں. یہ واقعہ بالکل غلط. بڑے بڑے مورخین جنہوں نے لکھا میں نے ان کو خط لکھے. میں جس میں تقریر کے لیے مدعو ہوا کچھ پروفیسر صاحبان ڈاکٹر صاحبان نے بھی اپنی تحقیق میں یہ واقعہ بیان کیا تو میں نے انہیں اپنی تقریر میں کہا کہ آپ کی تحقیق ناقص ہے. یہ جو پیر مکی صاحب ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے 100 سال بعد کے کوئی بزرگ. ان کا تعلق داتا صاحب سے نہیں. یہ تو 100 سال بعد کے کئی بزرگ ہیں جن کو پیر مکی صاحب کہا جاتا ہے. داتا صاحب کے پیر بھائی ہیں. اب آئیے اصل بات یہ کہ پیر صاحب نے کہا جاؤ تم لاہور. صاحب پیر صاحب کا وصال تو دمشق ہوا اور یہ بہت ثبوت کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیے. کشف المحجور کشف المحجور میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت الجبی. میں بیت الجن میں مقیم تھا اور میرے شیخ کا وصال ہونے والا. میرے شیخ کا سر میرے زانوں پر تھا اور میں سمجھ گیا کہ جان کمی کا عالم. جیسے ایک دوست سے جدا ہو جائے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے. سو وہی صدمہ مجھے تھا اور میرے شیخ کی دنیا سے جا رہا. ماں میرے شیخ نے آنکھیں کھولی وصال سے کہا اور کہا سید علی حجیری میں تجھے ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. اگر تمہیں اس مسئلے کو یاد رکھا ساری زندگی چین سکون سے گزر جائے گی. کبھی تجھے پریشانی نہیں ہوگی. میں نے کہا شاید فرمائیے کہ آدمی مسئلہ کیا. فرما علی حجیری ہمیشہ یاد رکھ لے تجھ پر کبھی کوئی جلدی کوئی مصیبت آئے کوئی برا آئے کوئی سعودت کوئی پریشانی بس سمجھ لینا کہ دن جان والا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تجھے کبھی پریشانی نہیں ہوگی. بس یہ کہنا تھا کہ میرے شیخ کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان کا وصال ہو گیا. ان کا وصال تو بھائی تو جن میں ہوا تو کہاں لاہور بھیجا بھائی کہاں کی مکہ کے ساتھ. یہ لوگوں کی تحریر خود کشف المحجور کے جو مندرجات ہے اس کے بھی خلاف ہے. اب آئیے فرمایا کہ میں نے ابو سعید کے سوالوں کا جواب دینے پر تمہارا بستہ ہوا اور میں نے جناب ان کا جواب جو ہے وہ میں نے تحریر کیا. اب اس کے بعد میں آئیے میں ایک بات بہت شخص مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی کے لیے. یہ کتنا خوش کم ہے میں نے جمعے کی نماز ابھی اپنے یہاں پڑھا. کوئی پہلے حدیث ہے کوئی غیر مقلید ہے کوئی پرویزی ہے کوئی کیا کتنے سے بچے ہو گئے. عام آدمی آپ جیسا نوجوان کہتا مولانا کریں کیا وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتا آپ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے وہ بھی حدیث پڑھتا آپ بھی حدیث پڑھتے وہ بھی کتابیں جمع لے آپ بھی کتابیں جمع لے کر. چلو جی ہم آپ کو ایک آسان راستہ بتاتے ہیں کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کشف المحجور اس پر فیصلہ کر لیتے. یہ تو چوتھی صدی کے بزرگ ہیں کہ اس وقت کون سا اسلام تھا اس وقت اسلام کا کیا ٹریڈ مارک تھا جو کیا ایسے مسلمان تھے. چلو کشف المحجور کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر لیں. پوری کبھی زندگی میں آپ کو وقت ملے ایک مرتبہ کشف المحجور کا مطالعہ ضرور کریں. اور کشف المحجور آپ دیکھیں کہ اس میں وہی اسلام جو آج اہل سنت جماعت اپنے عقائد و نظریات وہی نظریہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجور
تفضل محدود پر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. اب دیکھیے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تمام محققین بحث و سرا لگانے کے ناکام ہو کہ داتا صاحب کی پیدائش کون سے سمجھ لیں. اس لیے کہ داتا صاحب نے لکھا میرا نام علی بن سلطان بن علی ہے, کبھی غزنی لکھا, کبھی اجمیر لکھا, کبھی جلاد لکھا. محققین کہتے ہیں کہ غزنی کے دو محمد تھے, ایک کا نام جلاد تھا, ایک کا نام اجمیر تھا. اغلب گمان یہ ہے کہ ننیان آپ کا جو ہے وہ جلاد میں تھا, اس لیے کبھی کبھی جلاد بھی لکھ دے, اور آپ کا دریان جو ہے وہ تھا اجمیر میں. اجمیر اجمیر دونوں طرح پڑھا گیا, اس لیے میں نے دونوں بیان کر دیے. دریان یہاں تھا اور اس میں کہیں بھی کسری موجود میں دادا صاحب نے اپنی تاریخ ولادت بیان نہیں کی. اس کی وجہ سے سارے محققین پریشان کہ سراغ نہیں لگا رہا ہے. لیکن سراغ کیسے لگایا کہ دادا صاحب نے جن بزرگوں کا ذکر کیا محققین ان کے پیچھے لگے, یہ کون سے بزرگ کون سے سن میں رہے کیا وغیرہ وغیرہ, یہ تمام جائزہ لے کر کے سراغ یہ لگا کہ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ 400 ہجری یا کچھ ہم نے پیدا ہوئے, اور سلطان محمود غزنوی کا دور تھا جب آپ اللہ پہ آئے. سلطان محمود غزنوی کا جو لڑکا تھا سلطان مسعود غزنوی, یہ اس کا دور تھا کہ جس وقت حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی نے لاہور میں تشریف لایا. اب آئیے آپ کے شکر کی طرف ذرا جاتے ہیں. حضرت دادا صاحب جو حضرت امام حسن کے ساتھ لاتے, حضرت زید ابن حسن حضرت زید کی اولاد میں سے, اور تقریباً 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ملتا, یعنی حسنی سید ہے. اب آئیے تصور قریبت کے اعتبار سے میں اور آپ, ہم نے اکثر اعلی حضرت عالی بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مریض ہوں. جب اوپر چلے آپ تو حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی مفتی اعظم ہند, اعلی حضرت مارورا شریف کالپی شریف اور حیدرآباد پٹن, پھر اس کے بعد دہلی وغیرہ, چلتے چلتے ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ. شیخ شبلی یہ غوث العظم کے اوپر کے بزرگوں میں, جو ہمارے شجرے کے بھی بزرگ. یہ عجیب اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمارا سلسلہ شیخ شبلی تک پہنچتا ہے, اور دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تھی 2 واسطوں سے شیخ شبلی تک پہنچتا ہے. صرف 2 واسطوں, حضرت داتا گنبش علی حجیری مرید تھے, حضرت ابو الفضل حسن بن محمد یہ ان کے مرید, وہ مرید تھے حضرت شیخ خسری رحمت اللہ تعالی, یہ دادا پیر ہیں حضرت داتا صاحب. حضرت شیخ خسری مرید تھے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی, اور شیخ شبلی تک ہمارا سلسلہ بھی پہنچتا. حضرت شیخ شبلی مرید تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. حضرت جنید بغدادی جو ہے وہ مرید تھے اپنے مام حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی. حضرت سری سختی سے اب ہمارا سلسلہ الگ ہوا. اعلیٰ حضرت سلسلہ حضرت سری سختی جو ہے ان سے اہل بیت کے ایمان کی طرف جاتا ہے, اور حضرت داتا صاحب کا شجرا ادھر نکلا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی. معروف کرخی جو ہے ان سے سلسلہ ملا حضرت داؤد طائی رحمت اللہ. داؤد طائی رحمت اللہ نے مرید تھے حضرت حبیب اجمی, حبیب اجمی مرید تھے حضرت حسن بصری, اور حضرت حسن بصری مرید تھے حضرت علی کے. تو نواں سلسلہ حضرت علی تک حضرت داتا گنب علی حجویری کا حضرت داؤد طائی رحمت اللہ سے جاتا ہے, اور ہمارا سلسلہ حضرت معروف کرکے سے علماء اہل بیت کی طرف جاتا ہے. یہ وہ مشاعر جو حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے. ہم اگر 5-5 دن کے ایک ایک پر گفتگو کریں تب بھی عزیزان گرامی گھنٹوں عزیزان گرامی درکا, لیکن ہم کشف معروف سے اپنے مطلب کی بات لیتے کیا ہے جس کو ہمیں اور آپ کو فائدہ. باوجود اتنے بڑے عالم ہونے, اور میں نے بتایا کہ نسب کا سلسلہ کتنا قریب ہے حضرت علی, اور مشائخ طریقت کے اعتبار سے کتنا قریب ہے شیخ شبلی اور معروف ترقی اور جناب حسن بصری حضرت علی تک کتنا گویا مشہور سلسلہ ہے, اس کے باوجود فرما کے میں اہل سنت ہوں سنی ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا, میں مقلد ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں, اور تصوف اور طریقت میں میرا مشرق میرا مذہب حضرت جنید بغدادی کا, یعنی جو تصوف اور طریقت ہے اس میں بھی ایک مذہب ہوتا جس کو عمر عرف مذہب بھی کر دیا جاتا, لیکن مذہب کے یہاں معنی دین کے نہیں ہے, مذہب کے معنی یہاں طریقے کے. تو میں طریقت کے سلسلے میں امام جنید بغدادی کا پیرو تھا. اب آئیے ذرا آج کل جو دین باہر ہو کر کے لوگ ارے صاحب کسی امام کی کیا ضرورت, دیکھیے اطیع اللہ اطیع رسول, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو, کسی تیسری کی اطاعت کرتے تو تصور ہی نہیں. ارے یہ کس نے کہہ دیا, یہ ٹی وی میں کون ہے ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب یہ صاحب وہ صاحب, جی جی انہوں نے بڑے بڑے علماء پر گفتگو کر کے پوری قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر, لیجیے کیا یہ نظریہ قرآن کے مطابق ہے اطیع اللہ اطیع رسول اور اس کے علاوہ کسی کتاب نہ کی جائے؟ سنیے قرآن مجید فرقان حمید, اطیع اللہ اطیع رسول جو اولی الامر منکم اور جو تم میں صاحب امر ان کی اطاعت کرو. صاحب امر کون ہے؟ پرویز مشرف صاحب کی اطاعت کی جائے, کیا شوکت عزیز صاحب کی اطاعت کی جائے, یہ تو حکمراں ہے. اعلی حضرت صاحب نے بڑی ایک سوال کے جواب میں فرماتے اولی الامر منکم سے مراد علماء حقانین, علماء حقانین ان کی اطاعت کرو. معلوم ہوا کہ نظریہ اس وجہ سے غلط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں, یہ نظریہ غلط. سورہ لقمان میں ایک جگہ فرمایا فتبع سبیل من اناب الی, اس کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ کے درمان میں رجوع ہے. تو اب دیکھیے اور تصور ہے یا نہیں کہ ائمہ کا تصور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. اب آئیے امام اعظم کے کتنے موقعے دے داتا صاحب, اور ہم و آپ کا خون بڑھ جائے ایک کلو اگر یہ واقعہ سنے کہ ہم کیسے امام کے مقلد ہیں نہیں کہ پکڑ لیا دامن کے چلیے گاڑی چل گئی اللہ بلا کرے گا دیکھا جائے گا, ایسا نہیں معاملہ. سنیے وہ امام کیسے ہمارے جن کو امام ابو حنیفہ کہتے. داتا صاحب فرماتے میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت, میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کہاں کرو, آپ کو پانے کے لیے کہاں جانا پڑے. حضور فرماتے ہو کمال کر دیا, میں تو مدین منورہ کو آ جاؤں ملاقات ہو جائے, یہ مکہ میں چل جا بیت اللہ کے سامنے ملاقات ہو جا. سبحان اللہ, داتا صاحب نے قلم سے لکھا فرمایا کہ مجھ کو اگر تم پانا چاہتے ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں میں پاؤ, ان کے فتاوے ان کے علم میں مجھے تلاش کرو. تو آپ نے دیکھا کتنا بلند مقام امام اعظم ابو حنیفہ تھا. اور سنیے کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ امام اعظم پر عنوان قائم کر کے لکھتے, توجہ کیجیے ایمان تازہ ہو جائے. داتا صاحب کہتے حضور کے صحابی تھے حضرت نوفل, علماء موجود ہیں ان کی کئی روایتیں موجود ہیں حدیث شریف, کہتے حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے کہ میں نے ان کے خواب میں دیکھا حضرت نوفل, میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر اور میدان قیامت حشر کا دن, حضور جلوہ گر اور کہاں جلوہ گر ہیں, حوض کوثر کے قریب کھڑے ہوئے ہیں. حوض کوثر بھی کشف المعجم نے عنوان باندھا, امام اعظم ابو حنیفہ اس عنوان کے اس واقعے کو عقیدت اور محبت سے یوں نقل کیا. فرما میں نے دیکھا ایک صاحب بزرگ مورانی چہرہ سفید داڑھی سفید بال حضور سے گال سے گال لگا کر کھڑے ہوئے, بالکل گال سے گال ملا کر کھڑے ہوئے. میں حیران ہو گیا یہ کون بزرگ جو حضور سے بالکل گال سے گال ملا کر کھڑے ہوئے. امام اعظم فرما کے پھر میری نظر حضرت نوفل پر پڑی, حضرت نوفل کو دیکھا کہ وہ ان کے برابر میں کھڑے ہوئے. میں نے حضرت نوفل کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ حضور کوثر جامع کوثر پلا رہا حوض کوثر کو دیکھ کر. میں نے حضرت نوفل کو اشارہ کیا کچھ ہمیں بھی تو آتا ہے, کچھ ہمیں بھی تو ملنا چاہیے. کہتے حضرت نوفل نے کہا ٹھہرو پہلے حضور سے اجازت لو کیونکہ مالک کوثر تو وہی ہو, پہلے ان سے اجازت لے لو. سبحان اللہ, حضرت امام اعظم فرماتے ہیں حضرت نوفل نے کہا میں حضور سے اجازت لے کر آپ کو جام پلاؤں گا. حضور نے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا دے دو اسے بھی جام کوثر, یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کو دے دو جام. امام اعظم فرماتے ہیں نوفل نے حضور کی اجازت لے کر رضی اللہ عنہ مجھے کوثر کا جام دیا, میں نے اسے پیا, پیتا رہا اور اپنے صاحبوں کو بھی پلایا. اس کا مطلب یہ جو حضرت امام اعظم کے شاگرد بھی وہاں موجود, میں نے اپنے تمام صاحبین کو بھی پلایا مگر وہ جام جو تھا کوثر کا وہ اسی طریقے سے بھرا کا بھرا ہی رہا. سارے احباب کو پلانے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ پوچھوں تو صحیح تو یہ حضور کے گال سے گال اتنا قریب پہنچے بزرگ. میں نے حضرت نوفل سے سوال کیا حضور یہ تو بتائیے کہ یہ کون بزرگ جو حضور کے گال سے گال ملا کر کھڑے ہوئے. حضرت نوفل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام و سلام جو بالکل حضور کے گال سے گال لگا کر کھڑے ہوئے. پھر میں نے پوچھا کہ ان کے برابر کون کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ابو بکر صدیق. ان کے برابر یہ فاروق اعظم. داتا صاحب فرماتے ہیں, امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ یوں شمار کیا انگلیوں پر, پہلے کون سے بزرگ ہیں پتہ لگا صدیق اکبر فاروق اعظم فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب پانچ, پھر انہوں نے کہا چھٹے یہ ساتویں یہ آٹھویں نویں دسویں یہ دس ہو گئے. پھر انہوں نے شروع کیا کہ گیارہویں بارہویں تیرہویں چودہویں پندرہویں یہ انگلی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد کا سولہ سترہ, یہ سترہ پر میری انگلی پہنچی اور میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ اسی پر میری انگلی اڑی ہوئی تھی. ایسے مقدمہ ہوا سترویں عدد پر میری لنگڑی لنگلی رکی ہوئی تھی, ورنہ میں ان پورے لوگوں کے نام معلوم کرتا کہ جو حضرت نوفل نے بیان کیے. اس سے اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے حضرت داتا گنبا علی بریلوی کتنی انسیت تھی, کتنی عقیدت اور کتنی محبت تھی. اللہ اکبر, یہ شان حضور داتا گنبش علی بریلوی رحمت اللہ تعالی کی ہے. کشف الماجود یہ بڑے بڑے صوفیاء کا ماخذ مرجع اور تصوف کی اولین کتابوں میں عزیزان گرامی اس کا شمار ہوتا. اور اگر آپ پڑھیں صوفیاء کے مسئلہ وہ بیان کی, بڑے بڑے مسائل تصوف بڑے بڑے ادا وہ بڑے آسان کر کے آپ نے بیان کیا, اور تمام کتاب میں ہوئے سخن اس طرف ہے کہ میں یہ صوفیاء کا احوال اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جاہل صوفیوں نے لوگوں پر قبضہ کر لیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگ ان جاہلوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی طریقت ہوگی یہی تصوف ہوگا. میں بتانا چاہتا ہوں اصل تصوف ہے اصل طریقت کیا, اس کو میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے زمانے میں بڑے غلط قسم کے لوگ نکل گئے, مگر مگر یہ تو پانچویں صدی کا آغاز ہے تو صوفیاء کرام کا رونا رو رہے ہیں داتا صاحب کے بڑے بے وقوف نکل گئے اپنے آپ کو پیر کہنے لگے ولی کہنے لگ گئے. یہ تو پانچویں صدی کی ابتدا تھی تو یہ پندرہویں صدی میں کیا حال ہوا. اب اندازہ لگا تو پانچویں ابتدائی صدی کی بات ہے, کہتے ہیں لوگوں نے غلط لباس پہن کر صوفیوں کا لباس پہن لیا, لوگ انہیں جاہل صوفیوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ صوفی جسی کا نام ہوگا تصوف یہی ہوگا طریقت یہی ہوگا. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں اصل طریقت اور تصوف ہے کیا. فرماتے ہیں اس کی سب کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص پر ہے, اور اخلاص کا کیسے پتہ لگے, ظاہر سے بھی آدمی مخلص ہو اور باطن سے بھی مخلص ہو. جو حال اس کا ظاہر کا ہے وہی باطن کا, جو باطن کا وہی حال اس کا جو ہے وہ ظاہر کا ہونا چاہیے. اور صوفیاء کے گفتگو کر کے وہ تمام صوفیاء جن سے آپ کی ملاقات ان کا تذکرہ بھی کیا اور ان سب کی خوبیاں بیان الگ الگ ادواب قائم کر کے اپنی کتاب میں ایسے ایسے اولیاء اور مشائر کو ماشاءاللہ اجاگر کیا, اور ان کے جو جو مسائل اور معاملات انہوں نے اجاگر کیے کہ داتا صاحب لاہور میں آن کر جب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد ایک جنب غفیر تھا جو داتا صاحب کا گردیدہ ہو گیا, اور اسلام یہاں سے شروع ہوا. حضور خواجہ معین چشتی اجمیری والی ہندوستان جب وہاں آئے دیکھا کہ لوگوں کے سروں پر امامے ہیں ٹوپیاں ہیں داڑیاں, مت یا کون آ گیا تمہیں یہ سمجھانے کے لیے. فرما آپ سے تو سو سال پہلے کے مرد مومن یہاں موجود داتا گنبش علی حجی مزار پر گئے اور مزار پر چلا کیا اور داتا صاحب نے اقتصاد فیض کیا, اور فیض لینے کے بعد یہ بات آج تک مشہور ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقہ سارا تیرے کامل کامل اعلیٰ رہنما. اور اس قسم کے وہ تمام بادشاہ مغلیہ سلطنت کے بڑے بڑے لوگ حضرت داتا صاحب کے مزار پر آتے رہے, اور اس کے بعد اقتصاد فیض عظیمانی نے گرامی کرتے رہے. اگر میں 65 کی جنگ 6 ستمبر کے واقعات بیان کروں تو ہندوستان سے بمبار طیارے آتے ہیں اور جب لاہور پر بمباری کرتے ہیں تو اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں ہم نے تو لاہور پہ اتنی بمباری کہ پورے لاہور کو تباہ ہو جانا چاہیے, مگر ہم نے دیکھا کہ آسمان زمین کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا اور بم کو ایسے لیتا اپنی جھولی میں رکھ لیتا, بم کو ایسے لیتا اپنی جھولی میں رکھ لیتا. پورا جناب لاہور بچ گیا حضرت داتا گنگا علی حجیری کی برکت سے. یہ جن کا ہم عزیزان گرامی تذکرہ کرتے ہیں اور جن کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کے مزارات پر آ کر کے اقتصاد فیض کرتے. حضرت داتا گنڈش علی حجری کے مزار, خواجہ غریب نواز, حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لائے, نظام الدین اولیاء, بڑے بڑے اقابر اولیاء, حضرت داتا صاحب سے اقتصاد فیض کرتے رہے. عزیزان گرامی, یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ کشف المعلوم کا مطالعہ آپ ضرور فرمائیے. یہ میں نے مختصر تعارف حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا کیا. آپ یقین جانیے کہ داتا صاحب پر گفتگو کرنا بہت مشکل کام, اس لیے مشکل ہے کہیں واقعات نہیں, کوئی اور کتابیں نہیں ان کی سیرت پر, جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف عزیزان گرامی کشف الموجود ہی میں ہے. وہی ماخذ اور مرجع ہے کہ جس کو پڑھ کر کے آدمی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پر گفتگو کر سکتا ہے. وہ بہت عظیم آدمی ہیں, لاہور کے سرزمین پر عزیزان گرامی جلوہ گر ہیں. اور ایک بات اور بیان کر دوں, برامت مانیے, گالی کے بغیر بھی بات کہی جا سکتی ہے. رائے گڑھ میں اجتماع ہوتا ہے سب تبلیغی کی جماعت, بھائی ہوا کرو بھائی, ٹھیک ہے ان کا پورا حق ہے. کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ 20 لاکھ کا مجمع ہوتا, 25 لاکھ کا مجمع ہوتا, ساری دنیا میں دعوت, یہ امریکہ سے لندن سے دنیا بھر کے لوگ جمع ہوتے. آپ مطالعہ کر لیجیے, دیکھ لیجیے آپ, اور اس کے بعد آپ داتا صاحب کو اس میں لاہور چلے جائے تو معلوم ہوگا اس سے زیادہ دن بلائے مہمان لاہور میں موجود, اتنے لاکھ مجمع لاہور میں موجود ہے کہ جو رائے گنج میں ساری دنیا سے وہاں جمع ہوتا. ایک مرتبہ اخبار میں دیکھ رہا تھا, سرسری طور پر یہ خبر نظر سے گزری کہ اوقاف کے اندر میں سن 61 یا 62 میں ایوب خان نے جب اوقاف کا محکمہ بنایا تو اوقاف نے داتا صاحب کا مزار لے لیا. یہ آپ جاتے ہیں داتا صاحب کے مزار پر تو یہ جو جوتے رکھتے ہیں یہ کچھ آپ سے 5 روپے لیتے. اس زمانے میں جس زمانے میں خبر پڑھی تو 1 روپیہ لیا کرتے تھے, جو وہاں کے بیٹھنے والے لوگ ہیں جوتے کا رکھنے کا کرایہ 1 روپیہ لیا کرتے. اب کیا ہوتا, اوقاف یہ ٹھیکہ فروخت کرتا, یہ ٹھیکہ فروخت کرتا. اب کیا ہوتا کہ ٹھیکے دار بھی ٹھیکے کو خریدتے اور خریدنے کے بعد میں ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو بھی دیتے اور خود بھی کماتے ہوں گے. جوتے رکھنے کا ٹھیکہ 1 روپیہ جوتے رکھنے کی فیس, اور یہ ٹھیکہ 1 سال کے لیے 2 کروڑ میں فروخت ہوا. 2 کروڑ تو کیا مطلب ہوا کہ حضرت داتا صاحب کے مزار پر آنے والوں کی تعداد کم سے کم سال میں 2 کروڑ. 2 کروڑ منافع الگ نکالی, اس کا تو میں تذکرہ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عزیزان گرامی عطا فرمائی کہ اب تو لاہور کو داتا کی نگری کہا جانے لگا, اور باقی حتم حقیقت داتا کی نگری, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہے بزرگ, کیا ایسے ایسے اکابر کے دامن ہمارے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ اس میں دوام عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جیسے اپنے عقید مسلک میں مضبوط اور مستقیم تھے, ان کے نالین کے سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ استقامت عطا فرمائے, اور وہی دین کی آبیاری انہوں نے کی جو آج ہم اہل سنت جماعت جو بریلی مسلک کہلاتے ہیں, اسی دین کے وہ ترجمان تھے. آج عرف میں ان کو بریلی کہنے کہا جانے لگا, لیکن وہی مسلک وہی مذہب جو ہم ماننے والے. اس لیے میں نے کہا اے دین صراط المستقیم, چلا ہمیں سیدھا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ. یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں, غوث پاک اس کے انعام یافتہ بندے, سرکار نخبت ان کے انعام یافتہ بندے, سرکار شہر وقت ان کے انعام یافتہ بندے, خواجہ غریب نواز ان کے انعام یافتہ بندے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میر حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ مجدد ملت قاہرہ مولانا شاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مصرے میں ہماری پوری تقریر سمو دی. فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. راہ خدا ہے کیا؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ارے وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, جس کو یہ عز معلوم ہو جائے وہ بیٹھ نہیں سکتا. وما علینا الا البلاغ. تمام حضرت تشریف رکھیے, بالکل کھڑے نہ ہو, جل